بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حاتم بن أبي صغيرة قال حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة رضي الله عنها، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها سمر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم کو میں نے فرماتے سنا کہ قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون، بغیر ختنے کے اکٹھے کیے جائیں گے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں تو مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، کسی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا. اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو قیامت کی ہولناکی کے متعلق خبردار کیا ہے کہ قیامت کے دن لوگ کس طرح اللہ عزوجلال کے سامنے حاضر ہوں گے، اسی حالت اور کیفیت میں جس طرح ان کی ماؤں نے انہیں جنا ہوگا. نہ ان کے جسم پہ کوئی لباس ہوگا، نہ ان کے پاؤں میں کوئی جوتی ہوگی، اور نہ ہی وہ کیفیت ہوگی جو انسان شاید سمجھتا ہے کہ ایک دوسرے کو پہچانے گا اور ایک دوسرے کی طرف دیکھے گا. ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر شخص نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات صحابہ کرام کو سمجھائی کہ والرجال والنساء یختلط بعضهم ببعض، وہاں اگرچہ مرد و زن سب اکٹھے ہوں گے، الرجال فلا یشتہی الرجال النساء ولا النساء الرجال فالکل فی فزع وفی خوف، نہ مرد کسی عورت کی طرف دیکھے گا، نہ عورت کسی مرد کی طرف، بلکہ ہر شخص اور ہر عورت ایک الگ سے خوف میں ہوگی اور پریشانی کے عالم میں ہوگی. کسی کی طرف دیکھنے کا معاملہ تو بہت دور کی بات ہے، معاملہ اس سے بھی سخت ہوگا کہ کوئی اس کے بارے میں سوچ ہی پیدا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کیفیت کو پیش کرتے ہوئے یہ بات بھی سمجھائی ہے، ایک خوف ہوتا ہے تبھی انسان کسی بھی چیز کو دیکھ کے خوف زدہ ہو جائے، ایک وہ خوف ہوتا ہے جو انسان کو برائیوں سے بچائے اور نیکیوں کی طرف لگائے، آخرت کی تیاری کروائے. یہ خوف جو ہے اللہ عزوجلال کا خوف، اللہ عزوجلال کے عذابوں کا خوف، یہ اللہ کے ہاں بڑا ہی محمود ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے. اور ایسا خوف انسان کو عمل صالح پہ مجبور کرتا ہے، ایسا خوف ہی انسان کو نماز پڑھنے پہ لگاتا ہے، روزہ رکھنے پہ لگاتا ہے، اور برائیوں سے بچاتا ہے. بلکہ یہی خوف تو انسان کی سب سے بڑی دنیا میں متاع ہوتی ہے جب اس کا ایمان تازہ ہو. لیکن اگر انسان صرف ڈرتا ہی رہے اور ڈر یہ ہو کہ موت نہ آ جائے، تو یہ خوف تو ہر انسان اور ہر چیز میں ہوگا. اس خوف سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ صرف موت سے ڈرتا رہے اور نماز بھی نہ پڑھے، اللہ کے احکامات بھی نہ مانے، اور اللہ عز و جلال کی منع کردہ چیزوں سے بھی نہ روکے. اصل وہ خوف جو ہے انسان کو مانگنا چاہیے، حاصل کرنا چاہیے، جس سے وہ عمل صالح کے لیے تیار ہو جائے، جس خوف کی وجہ سے وہ اللہ کے قریب ہو جائے، جس خوف کی وجہ سے وہ برائیوں سے دور ہو جائے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. دنیا میں انسان کسی سے خوف کھاتا ہے تو وہ اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن اللہ عز و جلال کا حقیقی خوف جسے نصیب ہو جائے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. کچھ لوگ خوف کی اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ اس قدر خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے ویسے ہی مایوس ہو جاتے ہیں. یہ خوف بھی خطرناک ہے، ایسا خوف بھی اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہیے. مایوسی، نا امیدی جس خوف کے نتیجے میں انسان کو ملتی ہے، یہ تو کافروں کا طریقہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے کلی طور پر مایوس ہو جاتے ہیں. مومن کبھی اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، مومن کبھی بھی اللہ عز و جلال کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کی اس وسیع رحمت، جس رحمت کا انسان اندازہ ہی نہیں کر سکتا، اس رحمت کو یاد بھی رکھتا ہے اور اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی رہتا ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال کا فرمان ہے، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الكافرون، جو اللہ عز و جلال کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں وہ تو کافر ہوتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جس حقیقت کو بیان کیا ہے، شاید کہ یہ وہی حقیقت ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کما بدأنا اول خلق نعیده، ہم قیامت کے دن انسان کو اسی طرح کر دیں گے جس طرح اسے پیدا کیا تھا. انسان جب دنیا میں آتا ہے تو جس کیفیت میں ہوتا ہے، اسی کیفیت میں قیامت کے دن اللہ عز و جلال کے سامنے یہ حاضر ہوگا، اور وہاں حاضر ہو کر اسے اپنی زندگی کے ایک ایک رویے کا حساب دینا ہوگا. اس حدیث کی راویہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے مختصر حالات کے متعلق حدیث نمبر 57 میں ہم نے کچھ چیزیں بیان کی تھی. یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے 6527، اور صحیح مسلم میں ہے 2859، اور سنن النسائی میں ہے 2083، جامع الترمذی میں ہے 3332، اور یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی ہے والیوم 6 پیج 53، اور اس روایت کو امام حاکم رحمہ اللہ المستدرک میں لے کے آئے ہیں 2995. اس حدیث کی روشنی میں چند باتیں سمجھنے والی ہیں جن کا تعلق قیامت کے ساتھ ہے. اسے قبل کی قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا جائے، بطور تمہید چند باتیں ہر مسلمان کی سمجھ میں ہونی چاہیے، جس سے اس کو اندازہ ہو کہ اس وقت وہ کہاں کھڑا ہے اور اسے قیامت سے پہلے پہلے کون سے اعمال بجا لانے ہیں، اور قیامت سے پہلے پہلے کن حالات سے وہ دوچار ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ جن لوگوں کے ذہن میں یہ زائچہ بنا ہوا ہے کہ چلو آئندہ ایام میں میں کچھ نیکیاں کروں گا, اب تو میں بہت مشغول ہو گیا, یا آنے والے دنوں میں بہت اچھا ہو جائے گا میرے نیکی کے امور اور اس کے مراحل کا رویہ, تو اس کو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ ہر آنے والا دن پہلے سے برا ہوگا. صحیح بخاری کی روایت ہے 7068 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں, اتینا انس بن مالک فشکونا الیہ ما نلقا من الحجاج, ہم انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور ہم نے شکایت کی کہ حجاج کی وجہ سے ہمیں کن کن تکلیفوں کا سامنا ہے, تو بیان کرنے لگے, اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم, تم بس صبر کرو, ہر آنے والا دن پہلے سے برا ہوگا یہاں تک کہ تم اپنے رب کو جا ملو. اور ساتھ یہ کہنے لگے کہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا, سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم, میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1218 یہی راوی زبیر بن عدی بیان کرتے ہیں کہ ہم سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ہم نے یہ شکایت کی حجاج کے متعلق, تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا, اصبروا فإنه لا يأتي عليكم يوم أو زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم, تمہیں صبر کرنا ہوگا, ہر آنے والا دن اور ہر آنے والا زمانہ اور دور پہلے دن سے برا ہوگا اور پہلے زمانے اور دور سے برا دور ہوگا. تو یہ انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر آنے والا دن اور آنے والا وقت, آنے والا زمانہ پہلے سے زیادہ برا ہوگا تو پھر اس سے پہلے پہلے اسے اعمال صالحہ میں جلدی کرنی چاہیے. اور یہ دوسری بات ہے کہ وہ اس دھوکے میں مت پڑے جو شیطان نے اسے دے رکھا ہے کہ شاید کہ کل کو میں یہ کام کر لوں گا, آج کا کام آج ہی کرے, آج کے کام کو کل پہ نہ ڈالے, وگرنہ وہ بہت ساری نیکیوں سے جہاں محروم ہوگا وہاں بہت ساری پچیدگیوں اور پریشانیوں کا شکار بھی ہوگا. اعمال صالحہ میں جلدی کرے, جب اسے یہ سمجھ آ گئی ہے کہ آنے والا دن پہلے سے برا ہوگا تو پھر جلدی سے ہی نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو لگا لے, مت دھوکے میں پڑے, شاید کہ اس کو وقت نہ مل سکے, شاید کہ حالات کل کو نامساعد ہوں, شاید کہ کل کو طرح طرح کے فتنے اس کے سامنے ہوں, شاید کہ اس کی ہمت جواب دے چکی ہو, شاید کہ اس کی توجہ نیکی سے ہٹ چکی ہو, شاید کہ نیکی کی طرف بلانے والے اور لگانے والے دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں, شاید کہ نیکی کی وہ عظمت اور وہ خوشی اس کے دل سے اٹھا لی گئی ہو. اس سے قبل کہ ایسی کیفیات وارد ہو جائیں انسان کے ذہن اور سوچ اور تخیل میں, اس سے پہلے پہلے اسے اعمال صالحہ کرنے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا, صحیح مسلم کی روایت ہے 465 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بادروا بالاعمال, جلدی کرو نیک اعمال میں, فتنا کقطع اللیل المظلم, اس قدر فتنے ہوں گے جیسے سیاہ رات جو ہے اس کی تاریکی بڑھتی بڑھتی اور بڑھتی چلی جاتی ہے, اس طرح فتنے یکے بعد دیگرے اس قدر زیادہ ہوں گے کہ حالت یہاں تک پہنچے گی, یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام تک کافر ہو چکا ہوگا. او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا, شام کو انسان مومن ہوگا اور صبح تک کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا, کیسے کافر ہو جائے گا, اتنے تھوڑے عرصے میں کس طرح کفر اس پہ وارد ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا, وہ دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے اپنے دین کو بیچ دے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان جامع ترمذی میں بھی ہے 2197. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, تکون بین یدی الساعہ فتن کقطع اللیل المظلم, قیامت کے نزدیک بہت سارے فتنے ہوں گے تاریک رات کی طرح. یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا, یبیع اقوام دینہم بعرض من الدنیا. صبح انسان مومن ہوگا شام کو کافر, اور جو شام کو مومن صبح کو کافر, ایک دو تین چار لوگوں کی بات نہیں ہے, قومیں اپنا دین جو ہے وہ چند ٹکوں کے بدلے بیچ دیں گے. یعنی یہ فتنے, اس کا شکار کوئی اکا دکا انسان نہیں ہوگا, پوری پوری قوم اپنے دین کو بیچ دے گی اور کفر کو اختیار کر لے گی, اپنے دین کی کوئی قیمت نہیں سمجھے گی. سیدنا امامہ رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, اس صحیح بخاری کی روایت ہے 1878, صحیح مسلم کی روایت ہے 2885. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرف على اطم من اعطام المدینہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے محلات میں سے ایک محل یعنی اونچے مکان پہ چڑھے, جو مدینہ میں ٹیلے تھے ان پہ چڑھ کے آپ نے فرمایا, هل ترون ما ارى, کہ جو میں دیکھ رہا ہوں آپ کو نظر آ رہا ہے, انی لارى مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر, میں تمہارے گھروں میں فتنوں کے مقامات اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کا قطرہ گرنے کی جگہ نظر آتی ہے. اس قدر فتنے یہاں آئیں گے, بلکہ صحیح بخاری کی روایت 7060 کے الفاظ یہ ہیں, اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على اطم من اعطام المدینہ فقال هل ترون ما ارى, قالوا لا, قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے اور آپ فرمانے لگے, جو میں دیکھ رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں؟ صحابہ نے کہا ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. فرمایا میں اس قدر فتنوں کے گرنے کی جگہ دیکھ رہا ہوں, اس قدر فتنے کہ جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں, جس طرح وہ لا تعداد ہوتے ہیں, فتنے بھی اس قدر لا تعداد ہوں گے, اور جس طرح بارش کا قطرہ گرتا ہے نظر آتا ہے, مجھے اس طرح فتنے گرتے نظر آ رہے ہیں. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے 1444, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تعرض الفتن على القلوب کالحصیر عودا عودا, دلوں پر فتنے ڈال دیے جائیں گے چٹائی کی بنتی کی طرح, تنکا تنکا ایک ایک کر کے, اور حالت کیا ہو جائے گی, فأی قلب اشربها نکتت فیہ نکتۃ سودا, جو دل ان فتنوں سے سیراب ہو گیا یعنی جس نے ان فتنوں کو قبول کر لیا, اس پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جائے گا. وأی قلب انکرها نکتت فیہ نکتۃ بیضا, اور جس دل نے ان فتنوں کو رد کر دیا اس دل پر سفید نقطہ پڑ جائے گا. حتى تصير على قلبين. یہاں تک کہ دل دو قسم کے ہو جائیں گے. على ابيض مثل الصفا فلا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض. ایک دل تو وہ ہوگا جو بالکل سفید ہوگا, وہ ایسا سفید چکنے پتھر کی مانند ہوگا جس پر زمین و آسمان کی بقا تک کوئی فتنہ نقصان دہ ثابت نہیں ہوگا. والآخر اسود, اور دوسرا دل سیاہ ہو جائے گا, اور ایسا دل مردادا کالکوز مجخیا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هوا. ایسا دل ہوگا دوسرا جو سیاہ بھی ہوگا اور اوندے لوٹے کی طرح اور گڑے کی طرح ہوگا جو کسی نیکی کو پہچان نہ سکے گا اور نہ برائی سے انکار کر سکے گا, صرف وہی بات کرے گا جس کی خواہش سے وہ دل لبریز ہوگا. نہ اس کے اندر کوئی نیکی جائے گی, ایک گڑا اس کو الٹا آپ رکھ دیں تو اس کے اندر سے کوئی چیز نکلتی بھی نہیں ہے اور نہ ہی باہر سے کوئی چیز اندر جائے گی. یہ ایسے دل کی مثال ہے جو سیاہ دل ہو جائے گا. اللہ عز و جلال ایسی کیفیات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بات بھی سمجھا دی کہ تمہیں اعمال صالحہ میں جلدی کرنی ہے. کیوں جلدی کرنی ہے؟ آئندہ آنے والے دن پہلے سے اچھے نہیں ہوں گے, وہ برے ہوں گے. کیوں جلدی کرنی ہے؟ کیونکہ آنے والے ایام ان میں اس سے زیادہ فتنے ہوں گے. اس لیے اعمال صالحہ جتنے بھی ہو جائیں یہی کامیابی کی ایک راہ ہے اور یہی وہ دستور ہے جس کو اپنانا ہے. جہاں اعمال صالحہ کی جلدی کرنی ہے وہاں ایک تیسرا کام بھی کیا جائے, دنیا کی حرص نہ کی جائے. طمع, لالچ اور دنیا کی حرص یہ آپ کو زبردستی گناہ میں لے جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, صحیح الجامع کی روایت ہے 1146, اقتربت الساعہ ولا يزداد الناس على الدنيا الا حرصا ولا يزدادون من الله الا بعدا. قیامت قریب آ گئی اور لوگوں کے اندر مال کی حرص زیادہ ہو گئی, اور جو جو مال کی حرص دنیا کی زیادہ ہوئی ہے تو اللہ سے اتنے زیادہ دور جا رہے ہیں. اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں, صحیح الجامع 1145, اقتربت الساعه ولا تزداد منهم الا بعدا. قیامت قریب آ گئی ہے اور نیک اعمال سے اتنی ہی تم دوری اختیار کر رہے ہو. تمہیں قربت اختیار کرنی چاہیے کیونکہ کام قیامت کے دن اعمال صالحہ ہی آئیں گے. جہاں اعمال صالحہ میں جلدی کرنی ہے اور دنیا کی حرص میں نہیں پڑنا, وہاں یہ بات یاد رہنی چاہیے, مت سوچیے گا کہ میں بیمار ہوں گا پھر موت آئے گی, ابھی تو میں گھر میں حشاش بشاش ہوں, اپنے ہی گھر اور اپنے ہی خاندان اور اپنی ہی جگہ پہ ہوں. ضروری نہیں ہے, یہ میری اور آپ کی سوچ تو ہو سکتی ہے کہ کوئی سبب بنے گا موت کا, اللہ بغیر سبب کے بھی اپنے پاس بلا سکتا ہے. اللہ عز و جلال نے جب کسی کو موت دینی ہوتی ہے تو اللہ عز و جلال اس جگہ پہ اس کی ضرورت رکھ دیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, مسند امام احمد کی روایت ہے 1539, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ تبارک و تعالی اذا اراد قبض روح عبد بارض جعل له فيها او قال بها حاجه. اللہ تبارک و تعالی جب اپنے کسی بندے کی روح کو قبض کرنا چاہتے ہیں تو جس جگہ پہ اس کی روح قبض کی جائے گی اللہ اس جگہ اس کی کوئی ضرورت رکھ دیتے. اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4263, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا كان اجل احدكم بارض او ثبته الیہ الحاجہ او ثبته الیہ الحاجہ فاذا بلغ اقصى اثره قبضه الله سبحانه فتقول الارض يوم القيامه رب هذا ما استودعتني. اللہ عز و جلال جب کسی انسان کی روح کو قبض کرنا چاہتے ہیں تو جس جگہ پہ قبض کرنی ہے وہاں اللہ تعالیٰ اس کی کوئی ضرورت رکھ دیتے ہیں. جب وہ اس جگہ پہ پہنچتا ہے تو اللہ عز و جلال اس کی روح قبض کروا دیتے ہیں. قیامت کا دن ہوگا تو زمین کہے گی, ربی ہذا ما استودعتنی, اللہ یہ لے امانت جو آپ نے مجھے امانت دی تھی. اسی لیے قرآن مجید نے کس خوبصورتی سے اس حقیقت کو کھولا ہے کہ جب انسان پہ موت وارد ہوتی ہے تو حالت کیا ہوتی ہے.
فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون,
اس وقت بھی توبہ نہیں ہے اور اس سے پہلے توبہ کا کتنا موقع تھا. جب انسان کی روح ہنسلی تک پہنچ جائے اور یہ وہ وقت ہے کہ جب تم دیکھ رہے ہوگے, یعنی فرشتہ نظر آ جائے گا کہ اب اس کے بعد تو موت ہی ہے, اس وقت انسان کو سوچ آئے گی کہ اس بلا کو ٹالنے والی کوئی چیز ہو.
كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.
كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق, جب روح ہنسلی تک پہنچے گی تو انسان اس وقت کہتا ہے کوئی ہے دم کرنے والا. وظن انه الفراق, اس وقت وہ گمان کرتا ہے کہ اب دنیا سے فراق ہو رہا ہے. والتفت الساق بالساق, اس وقت پنڈی پہ پنڈی چڑھ جائے گی. الى ربك يوم اذن المساق, اور یہ وہ دن ہے جس دن اسے اپنے رب کی طرف جانا ہے. اس دن سے پہلے پہلے اللہ عز و جلال کے قریب ہو جانا, نیک اور صالح اعمال بجا لانا, یہی وہ کام ہیں جس سے ملاقات کے وقت شرمندگی نہیں ہوگی, اللہ عز و جلال کی رضا ملے گی, اس کی خوشنودی حاصل ہوگی. بلکہ ایسے موقع پر جب انسان کو موت آ رہی ہوتی ہے, جب انسان کے اعمال درست ہوتے ہیں, تو پھر اللہ اسے خوشخبری بھی دیتے ہیں. اس خوشخبری کے نتیجے میں انسان کا چہرہ بارونق ہو جاتا ہے اور اس کی تمنا بڑھ جاتی ہے کہ مجھے اپنے رب سے ملنا ہے. اللہ ایسے انسان سے پھر ملنا بھی پسند کرتے ہیں. جامع ترمذی کی روایت ہے 1834, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ, جو اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے اللہ عز و جلال اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں. ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ, اور جو اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اسے ملنا پسند نہیں کرتے. شرائح فرماتے ہیں, میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچا. میں نے سوال کیا کہ یہ بات سیدنا ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں اللہ کے رسول سے، کیا یہ ایسے ہی ہے؟ اور اگر ایسے ہے تو پھر تو ہم ہلاک ہو گئے. پوچھا کس بات پہ ہلاک ہو گئے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے ملنا چاہتے ہیں، جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا تو اللہ بھی اسے نہیں ملنا چاہتے. تو ہم میں تو ہر شخص ایسا ہے جو موت کی تمنا نہیں کرتا، جو موت کو پسند نہیں کرتا. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ اصل بات یہ نہیں ہے جو آپ سمجھے ہیں. ولكن اذا طمح البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد فعند ذلك من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. یہ تو اس وقت کی بات ہے جب انسان کی نظر ایک جگہ پہ ٹک جائے اور انسان کے سینے سے روح نکالی جا رہی ہے. واقشعر الجلد، اور اس کا جسم کانپ چکا ہے. اس وقت پھر جو اللہ عز و جلال سے ملنے کی تمنا کرتا ہے اللہ عز و جلال اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اور جو ناپسند کرتا ہے ملاقات تو اللہ بھی اسے ناپسند کرتے ہیں. اور صحیح مسلم کی روایت میں اس کی مزید وضاحت ہے. 2685 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں وليس بالذي تذهب إليه ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع. جو آپ سمجھے ہیں وہ نہیں، یہ تو اس وقت کی بات ہے جب انسان کی نظر اس کی ٹک ٹکی باندھ دی جائے، انسان کی نظر ایک ہی جگہ پہ رک جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سینے سے وہ گھٹن آئے جس سے اس کی روح نکل رہی ہے، انسان کا جسم کانپ جائے اور اس کی انگلیاں ٹیڑھی میڑھی ہو جائیں. اس وقت اللہ کی ملاقات کو جو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ عز و جلال کی ملاقات کو پسند کون کرتا ہے؟ جس کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، اللہ عز و جلال کی رضا مندی کی، اللہ عز و جلال کے راضی ہونے کی. اور جو اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب اسے جہنم کی اور اللہ کی ناراضگی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے. اور یہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ وقت جو ہی آ گیا تو جس مال پہ اتراتے ہو، جس مال کی کمائی کے لیے دن رات اس کی دھن میں لگے ہوئے ہو، جس مال کے پیچھے اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیتے ہو، جس مال کے پیچھے دین اسلام کے ان فرائض کو ترک کر دیتے ہو جن کے بغیر ایمان انسان کا ثابت نہیں رہتا، جس مال کے پیچھے دنیا کی ہر برائی تمہارے لیے آسان ہو جاتی ہے، اس وقت کو یاد کر لو جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے یا من بدنیا مشتغل وقد غره طول الامل اولم يزل في غفله حتى دنا منه الاجل الموت ياتي بغته والقبر صندوق العمل اصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل يا من بدنياه اشتغل وقد غره طول الأمل أولم يزل في غفلة حتى دنا منه الأجل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل
اصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل
يا من بدنيا اشتغل. اے وہ شخص جس نے اپنے آپ کو دنیا میں مشغول کر رکھا ہے. قد غره طول الامل, لمبی امید نے اسے دھوکے میں ڈال رکھا. اولم یزل فی غفلہ حتى دنا منه الاجل, کیا یہ اس وقت تک غفلت میں رہے گا یہاں تک کہ موت قریب آ جائے؟ الموت یأتی بغتتا والقبر صندوق العمل, یاد رکھنا موت اچانک آتی ہے اور قبر یہ عمل کی صندوقچی ہے. اصبر علی احوالها لا موت الا بالاجل, اس کی ہولناکیوں پہ صبر کر, دنیا کی مصیبتوں پہ بھی صبر کر, اور جو ہولناکی آنی ہے یاد اس پہ صبر کر لے. اور یہ یاد رکھ, موت آئے گی اسی وقت جس وقت کو اللہ نے طے کر رکھا ہے, وہ لیٹ نہیں ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو فرشتہ اس موت کو مؤخر کر دے, ایسا نہیں ہوگا. بلکہ اسی وقت ہی جانا ہے, اسی وقت ہی اپنے ایمان کا امتحان دینا ہے, اسی وقت ہی ایک ایک چیز سامنے آ جائے گی, اور اس وقت سے پہلے پہلے توبہ کر لینا, نیکیاں کر لینا, یہی ایک دانش مندی اور عقل مندی کی علامت ہے. یاد رکھیے گا, جو ہی ادھر جان نکلی لوگ بھول جائیں گے, وراثت تقسیم ہو جائے گی, اور ہر وہ چیز جس پہ آپ کا نام تھا وہ نام چینج ہو جائے گا. اور یاد رکھنا, سب لوگ اپنی اپنی خوشیوں اور غمیوں میں ہوں گے, تم اندھیر کوٹھری میں چلے جاؤ گے جس کو قبر کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے 1374, انسان جو ہی فوت ہوتا ہے اور اسے قبر میں ڈال دیا جاتا ہے, دفنانے والے دفنا کے چلے جاتے ہیں, وَإِنَّهُ لَيَسْمَعْ قَرْعَنِ عَلِهِمْ, اور وہ اس وقت جانے والوں کے قدموں کی آہٹ اللہ اسے سنا رہے ہوتے ہیں. اَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِ, دو فرشتے آتے ہیں جو اسے بٹھاتے ہیں. فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, سب سے پہلے سوال ہوگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اس ہستی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ, رہا مومن تو وہ کہے گا, اشہد انہ عبد اللہ و رسولہ, میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. فیقال له انظر الى مقعدك من النار قد ابدلك الله به مقعدا من الجنہ, وہ دیکھو یہ جہنم کی جگہ اس کو ہم نے بدل دی اور تیرا ٹھکانہ جنت میں بنا دیا. فیراهما جميعا, وہ دونوں کو دیکھ رہا ہوگا. قتادہ فرماتے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انہ یفسح له فی قبره, اس کی قبر کو کھول دیا جائے گا. پھر اس کے بعد منافق کے بارے میں اور کافر کے بارے میں فرمایا, جب ان کو بھی قبر میں بٹھایا جائے گا اور سوال کیا جائے گا تو وہ آگے سے کہے گا, لا ادری کنت اقول ما یقول الناس, لا ادری کنت اقول ما یقول الناس, میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ کون سی مبارک ہستی ہے, میں تو جیسے لوگ کہتے تھے ویسے ہی کہا کرتا تھا. فیقال لا دریت ولا تلیت, تو اسے کہا جائے گا, نہ تو نے قرآن پڑھا نہ تو نے سمجھا, ويضرب بمطارق من حديد ضربة اور ایک گرز ماری جائے گی. فیصیح صیحة یسمعها من یلیه غیر الثقلین. اس گرز سے کس قدر اس کی چیخیں نکلیں گی کہ سوائے جن و انس کے ہر ایک اس چیخ کو سنتے ہیں. اللہ عز و جلال قبر کی اس ہولناکی میں ہمیں اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے اور صحیح صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس قبر کی تیاری کر لیا کرو. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4195. براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. فی جنازہ, ایک جنازے میں. فجلس علی شفیر القبر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھے ہیں. فبکا حتی بل الثرى, آپ نے رونا شروع کیا یہاں تک کہ جہاں بیٹھے تھے وہاں مٹی بھیگ گئی. ثم قال, پھر فرمانے لگے, یا اخوانی, اے میرے بھائیو, لمثل هذا فاعدوا, اس قبر کی تیاری کر لینا. اور سنن ابن ماجہ کی ہی روایت ہے 4267. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عثمان بن عفان جب بھی قبر پہ بیٹھتے, کسی کو دفناتے وقت جب بھی قبر کے پاس کھڑے ہوتے, کسی کو دفنانے کے لیے جب جاتے تو بہت رویا کرتے. حتی یبل لحیتہ, اپنی داڑھی بھگو لیتے رو رو کر. ان سے کہا جاتا کہ آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ بھی ہوتا ہے. ولا تبکی و تبکی من ہذا, آپ اتنا نہیں روتے جتنا یہاں روتے ہیں. تو کہتے, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا, ان القبر اول منازل الاخرہ, قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ, یہاں اگر اسے نجات مل گئی تو بعد والی گھاٹیاں آسان ہو جائیں گی. وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ, اب اگر یہاں وہ کامیاب نہ ہوا تو بعد والی گھاٹیاں اس سے بھی سخت ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه, میں نے قبر سے بڑھ کر کوئی بھیانک جگہ نہیں دیکھی. نیک شخص قیامت تک قبر میں بھی اللہ ذو الجلال کے انعامات کا مستحق ہوگا, اور کافر اور منافق قیامت تک اسی سزا میں ہی اپنا وقت گزارے گا. اور آخر وہ ایک دن آئے گا جس دن اس قبر سے بھی نکلنا ہے. یہی وہ دن ہوگا, یہی وہ ہولناک کیفیات ہوں گی جن کو قیامت کہا گیا ہے. قیامت جس کا تذکرہ اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں بار بار کیا ہے, اور ایک نہیں دسیوں ناموں سے اس کی تعبیر کی ہے. علامہ فیروز آبادی فرمایا کرتے تھے, یہ بات بخوبی جان لینی چاہیے کہ کسی چیز کے نام جب زیادہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی اہمیت بھی ہے, اور اس چیز کا ایک کمال بھی ہے, اور اس چیز کا ایک رعب بھی ہے. اس لیے اللہ عز و جلال نے جہاں شیر کے مختلف نام پیش کیے ہیں یہ اس کی کمال قوت پہ دلالت کرتی ہے. اور قیامت کے جب زیادہ نام آئے ہیں تو اس کی کثرت سے سختی اور مشکلات پر دلالت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دن کو جس دن قبروں سے انسان نکلیں گے اس کو یوم القیامہ بھی کہا ہے. قرآن مجید کی 70 آیات میں یوم القیامہ کے لفظ کو استعمال کیا گیا ہے. اللہ لا
إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه
اللہ تو وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہی تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن کی طرف, اور ایسا دن ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. قیامت لغوی طور پر یہ قام یقوم کا مصدر ہے اور مبالغے کے لیے تائے تانیس لائی گئی ہے, اور قیامت کا نام رکھنے کی وجہ یہ ہے اس دن بڑے بڑے امور قائم ہوں گے, اس دن اللہ رب العزت کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے, اور اسی لیے اس کو قیامت کہا گیا ہے. اللہ عز و جلال نے اس کا ایک دوسرا نام بھی بیان کیا ہے اس دن کا, جس دن قبروں سے نکل کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, جس کو الیوم الآخر کہا گیا ہے, آخرت کا دن.
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ.
حقیقی نیکی تو یہ ہے, اس شخص کو حقیقی نیکی ملے گی جو اللہ رب العزت پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے, اور اس نے مال دیا اللہ عز و جلال کی محبت حاصل کرنے کے لیے اپنے قرابت داروں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو اور مسافروں کو. اللہ عز و جلال نے جس طرح اس کو الیوم الآخر کہا ہے, بعض جگہوں پہ آخرت اور دار آخرت سے بھی تعبیر کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال کا فرمان ہے,
وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.
اور البتہ تحقیق ہم نے اس کو دنیا میں چن لیا, اور بلا شبہ وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوگا. یہاں اللہ عز و جلال نے الیوم الآخر اور آخرت سے تعبیر کیا ہے, وہاں دار الآخرہ سے بھی تعبیر کیا ہے.
وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
بلا شبہ آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے, کاش وہ جانتے ہوتے. اللہ تعالیٰ نے قیامت کو جہاں قیامت کہا ہے, وہاں یوم آخرت اور آخرت اور دار الآخرہ سے تعبیر کیا ہے. یہ ایسا دن اصل میں ہوگا جس دن کے بعد کوئی دن ایسا نہیں ہوگا, اس کے بعد یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. یہ دنیا کے اعتبار سے بھی آخری دن ہے, دنیا پہلی ہے اور آخرت بعد میں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا نام بھی قیامت کا قرآن مجید میں پیش کیا ہے, الساعة, ارشاد ربانی ہے,
يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا.
لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں, آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے, اور کیا معلوم شاید کہ قیامت قریب ہی ہو. قیامت کو الساعہ کہنے کی دو وجوہات ہیں. قیامت کے دن حساب بہت جلد ہوگا, اس لیے اس کو الساعہ سے گھڑی سے تعبیر کیا گیا. قیامت کو الساعہ گھڑی اس لیے بھی کہا گیا ہے, اچانک ہی لوگوں پر آئے گی یہ گھڑی, جس کی وجہ سے ایک چیخ سے ہی تمام لوگ مر جائیں گے اور تمام لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. اللہ عزوجلال نے اسی بات کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے,
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ.
اور سور پھونکا جائے گا تو لوگ آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب بے ہوش کر دیے جائیں گے, سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے. ہاں اگر جس کو اللہ عزوجلال چاہے, پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب لوگ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے. اللہ عزوجلال نے ایک دوسری جگہ بھی فرمایا,
وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ وَكُلٌ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ.
اور جس دن سور پھونکا جائے گا جو اللہ کی مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے, سب گھبرا اٹھیں گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہیں گے, اور سب اس کے پاس ذلیل ہو کر چلے آئیں گے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے 2373, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تفضلوا بین انبیاء اللہ, اللہ عزوجلال کے انبیاء کے درمیان فضیلت مت دیا کرو. فانہ ینفخ فی الصور, قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا. فيصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله, جو آسمانوں میں ہیں جو زمین میں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے سوائے اس کے جن کو اللہ چاہے گا. ثم ينفخ فيه اخرى, پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا. فاكون اول من بعث او في اول من بعث, تو سب سے پہلے میں ہی اٹھایا جاؤں گا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے, اور دوسری روایت جو کہ صحیح بخاری کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں, 4935 کے تحت, ما بین النفختین 40, ان دونوں پھونکوں کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا. قال 40 یوما, سوال کرنے والے نے سوال کیا, کیا 40 دن؟ قال ابی تو, یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد نے سوال کیا, کیا اس سے مراد 40 دن ہوں گے؟ کہا 40 شہرا, کیا 40 ماہ ہوں گے؟ پھر پوچھا 40 سنتا, کیا چالیس دن اور چالیس مہینے اور پھر چالیس دن ہوں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے محبوب کے صحابی بیان کرتے ہیں، ثم ينزل اللہ من السماء ماء، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں پھونکوں کے درمیان چالیس کا فاصلہ ہوگا. سوال کیا کہ کیا وہ چالیس دن ہوں گے یا چالیس ماہ ہوں گے یا چالیس سال ہوں گے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے علم میں نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں مرتبہ یہی کہا کہ میرے علم میں نہیں، اور پھر فرمایا، اللہ رب العزت آسمان سے پانی اتاریں گے، ثم ينزل اللہ من السماء ماء فينبطون كما ينبط البقل ليس من الانسان شيء الا يبلى الا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. یہ جو اللہ رب العزت آسمان سے پانی اتاریں گے جس سے لوگ اس طرح زمین سے نکلیں گے، اگیں گے جس طرح سبزہ اگتا ہے، انسان کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، سب گل سڑ جائے گی سوائے ریڑھ کی ہڈی کی، اور اسی سے قیامت کے دن تمام مخلوق دوبارہ بنائی جائے گی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، ظلال الجنہ کی یہ روایت ہے 891، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حتی اذا اخرجت الاجساد، جب جسموں کو قبروں سے نکالا جائے گا، ارسل اللہ الارواح، اللہ رب العزت روحوں کو بھیجیں گے، وکان کل روح اسرع الى صاحبی من الطرف، ہر روح پلک جھپکنے سے بھی تیزی سے اپنے ساتھی کی طرف جلدی کرے گی، ثم ينفخ في الصور اخرى فاذا هم قيام ينظرون. پھر اللہ عزوجل جلال کی طرف سے حکم ہوگا اور دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، فاذا هم قيام ينظرون، تو سب لوگ کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت سلسلہ صحیحہ کی ہے 1079، کیف انعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحتى جبهته واصغى وحنى جبهته واصغى سمعه، میں کیسے خوش و خرم رہوں حالانکہ سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے منہ میں سور لے چکا ہے، وحنا جبهته، اس نے اپنی پیشانی جھکائی ہوئی ہے، واصغى سمعه، اور اپنا کان اللہ کے حکم کے انتظار میں لگا دیا ہے، ينتظر ان يؤمر ان ينفخ فينفخ، اس انتظار میں ہے کہ کب نفخ کا حکم ہو اور حکم ہوتے ہی سور پھونک دے. قال المسلمون فكيف نقول يا رسول الله، صحابہ کرام کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولوا حسبنا الله ونعم الوکیل توکلنا علی اللہ ربنا، تم یہ کہو، اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، ہم اسی اللہ پہ ہی توکل کیا جو اللہ رب العزت ہمارے رب ہیں، ہمارے پالنے والے ہیں. قیامت کے دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چوتھے لفظ کا بھی اختیار فرمایا ہے، یوم البعث، دوبارہ اٹھائے جانے کا دن. اللہ عزوجل جلال کا فرمان ہے،
وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون.
جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو اور یہ قیامت ہی کا دن ہے لیکن تم اس کا علم ہی نہیں رکھتے تھے. قیامت کو یوم بعث کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس دن تمام مردوں کو حساب و کتاب کری دوبارہ اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس دن کے لیے یوم الخروج کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. یہ پانچواں نام ہے نکلنے کا دن. ارشاد ربانی ہے
يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
جس دن وہ چیخ سنیں گے حق کے ساتھ اور یہی دن ہے نکلنے والا. قیامت کو یوم الخروج کیوں کہا گیا؟ سور میں پھونکنے جانے کے بعد لوگ اپنی قبروں سے نکل آئیں گے. قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چھٹا نام بھی پیش کیا ہے القارعہ, کھڑکھڑانے والی.
القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش.
کھڑکھڑانے والی. کھڑکھڑانے والی کیا ہے اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ جس دن ساری کائنات کے لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے اور یہ بہت بڑے پہاڑ روئی کے گالے بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کو القاریہ کے نام سے تعبیر کیا ہے. کیوں القاریہ کے نام سے بیان کیا گیا؟ قیامت کی ہولناکیوں اور سختیوں کی وجہ سے انسانوں کے دل دہل جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک ساتواں نام بھی پیش کیا ہے یوم الفصل, فیصلے کا دن. ارشاد ربانی ہے
هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون.
یہ ہے وہ فیصلے کا دن جس کی تم تکذیب کرتے تھے, تم جھٹلایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اسے یوم الفصل کیوں کہہ دیا؟ اس دن لوگوں کے درمیان حق اور عدل کے ساتھ فیصلے کیے جائیں گے. قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور لفظ بھی استعمال کیا ہے. یہ آٹھواں نام ہے قیامت کا, یوم الدین.
وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
وہ وإن الفجار لفي جحيم، فاجر دوزخ میں ہوں گے، يصلونها يوم الدين، جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے اور اسے چھپ نہیں سکیں گے. وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے. ثم ما أدراك ما يوم الدين، پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، جس دن کوئی کسی کا کچھ بھلا نہیں کر سکے گا. والامر يومئذ لله، اور حکم اس دن صرف اللہ ہی کا ہوگا. قیامت کو یوم الدین سے تعبیر کیا گیا ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت لوگوں کا حساب و کتاب کرے گا اور ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے ایک نوا نام بھی پیش کیا ہے، الصاخہ. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا جاءت الصاخة، جب چیخ آ جائے گی، ہر شخص بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، ماں اور باپ سے دوڑ جائے گا، بیوی اور اپنی اولاد سے دوڑ جائے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. قیامت کو الصاخہ کیوں کہا گیا ہے؟ عکرمہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، صاخہ سے مراد نفخہ اولا ہے، پہلی چیخ. ایسی چیخ ہے جس سے کان بہرے ہو جائیں گے. اور اللہ عز و جلال نے ایک دوسرا لفظ بھی استعمال کیا ہے، الطامۃ الکبرا. اور طامہ سے مراد نفخہ ثانیہ ہے، دوسری مرتبہ پھونک مارنا. اللہ عز و جلال کا فرمان ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب بہت بڑی آفت آ جائے گی. ایسی آفت ہر گھبراہٹ اور پریشان کن اور خوف زدہ معاملے پر یہ آفت غلبہ پا لے گی. اس کا خوف ہر خوف سے بڑھ کے ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ایک گیارہواں نام بھی قیامت کا بیان کیا ہے، وہ ہے یوم الحسرہ. ارشاد ربانی ہے، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ان کو حسرت اور افسوس کے دن سے ڈراؤ، یہ فیصلہ کر دیا جائے گا تمام معاملات کا، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے. اس کو یوم الحسرہ اس لیے کہا گیا ہے، اس دن لوگ بہت زیادہ حسرت افسوس کا شکار ہوں گے، کافر عدم ایمان کی وجہ سے اور اہل ایمان مزید نیکیوں میں آگے نہ بڑھنے کی وجہ سے. قرآن مجید نے قیامت کا ایک بارواں نام بھی پیش کیا ہے، الغاشیہ، ڈھانپنے والی. هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية.
ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع
هل أتاك حديث الغاشية کیا آپ کے پاس ڈھانپنے والی کی بات آئی وجوہ یومئذ خاشعہ جس دن چہرے جھکے ہوئے ہوں گے عاملۃ ناصبہ تھک جانے والی جان جہنم رسید ہوگی کس وجہ سے اس عمل میں اللہ کی رضا نہیں تھی یا سنت کے مطابق نہیں تھا اس دن کھانے کے لیے سوائے تھور کے درخت کے اور کچھ نہیں ہوگا نہ یہ بھوک دور کرے گی اور نہ ہی جسم قصے کو فائدہ پہنچے گا اللہ تعالیٰ نے قیامت کو غاشیہ کیوں کہہ دیا اس دن لوگوں کو غم اور گھبراہٹ نے ڈھانپ رکھا ہوگا اور کافروں کو جہنم کی آگ نے چاروں طرف سے ڈھانپ رکھا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کو یوم الخلود بھی کہا ہے قیامت کو ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود اس دن جنتی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوں گے انہیں کہا جائے گا اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہ ہمیشگی کا دن ہے یوم الخلود ہمیشگی کا دن اس کو یوم الخلود اس لیے کہا گیا ہے کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہوں گے جبکہ اہل ایمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہوں گے اس کو یوم الحساب بھی کہا گیا ہے قیامت کو
ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب
بلا شبہ جو لوگ اللہ رب العزت کی راہ سے گمراہ کرتے ہیں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے وجہ کیا ہے انہوں نے حساب کے دن کو بھلا رکھا تھا یوم الحساب کہنے کی کیا وجہ ہے اس دن اللہ عز و جلال اپنے بندوں سے خود حساب لیں گے اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کے لیے الواقعہ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے واقع ہونے والے
اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَ خَافِضَةُ الرَّافِعَ
جب واقع ہونے والی واقع ہوگی لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَ اس واقع ہونے والی میں کوئی جھوٹ نہیں ہے خَافِضَةُ الرَّافِعَ یہ واقع ہونے والی کتنے لوگوں کو گرا دے گی کتنے لوگوں کو اٹھا دے گی اس کو واقعہ کیوں کہتے ہیں اس دن کا وجود اور وقوع ثابت ہے اور برحق ہے اس میں شک نہیں ہے یہ قیامت کا دن آنے والا اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک سولہ نام بھی دیا ہے یوم الوعید وعدے کا دن
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ
اور پھونکا جائے گا سور میں یہ دن ہے وعدے کا اللہ تعالیٰ نے اسے یوم الوعید اس لیے کہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے یہ وعدہ کر رکھا ہے اور اللہ کے وعدے سچے ہیں وہ پورے ہو کے رہیں گے اس کا ایک سترواں نام یوم العازفہ بھی ہے قریب آنے والا دن
وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع
اور ان کو قریب آنے والے دن سے ڈراؤ جبکہ دل غم سے بھر کر گلوں تک آ رہے ہوں گے اور ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات قبول کی جائے. یوم العزیفہ اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ دن بہت قریب ہے, زندگی کا کچھ پتہ نہیں یہ کب اس کے لیے قیامت کی نوید آ جائے. اس کو یوم الجمع اکٹھا ہونے کا دن میں کہا گیا ہے, یہ 18واں نام ہے قیامت کا.
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فريق في الجنة وفريق في السعير.
اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا ہے تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکہ کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو صحیح راستہ دکھاؤ, اور انہیں قیامت کے دن کا بھی جس میں کوئی شک نہیں خوف دلاؤ. اس روز ایک فرش اس دن ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت کے اندر اس کو یوم الجمع کہہ دیا ہے, جس دن اللہ رب العزت تمام لوگوں کو اکٹھا کریں گے. اس کا 19واں نام الحاقہ بھی ہے.
الحاقّة ما الحاقّة وما أدراك ما الحاقّة.
حق ہونے والی کیا ہے؟ حق ہونے والی, اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ کیا ہے حق ہونے والی؟ قیامت کو اللہ تعالیٰ نے الحاقہ سے تعبیر کیا ہے. اس دن میں وعدے اور وعید حق سچ ثابت ہوں گے. یہ ایسا دن ہے جس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ حق اور سچ بات ہے کہ قیامت آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یوم الطلاق کا لفظ بھی استعمال کیا ہے, ملاقات کا دن.
رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق.
اللہ ذوالجلال تو بلند درجات اور صاحب عرش ہے, اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وحی بھیجتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے وہ ڈرائے. یوم الطلاق کہنے کی وجہ یہ ہے قیامت کو اس دن آدم اور ان کا آخری اولاد سب کی ملاقات ہوگی. اس دن آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت سب کی ملاقات ہوگی, اہل آسمان اور زمین, اسی طرح مخلوق کی خالق سے ملاقات ہوگی, ظالم اور مظلوم بھی آپس میں ملیں گے, اور ظاہر ہے مظلوم کو اپنے ظلم کا بدلہ لینا ہوگا. قیامت کو یوم التناد بھی کہا گیا ہے, پکار کا دن.
وَيَا قَوْمِ إِنِّي أخاف عليكم يوم التناد.
اور اے قوم، مجھے تمہاری نسبت پکار کے دن کا خوف ہے. یوم التناد اس لیے قیامت کو کہا گیا، اس دن قصے سے ندائیں آئیں گی، ہر انسان کو حساب و کتاب کے لیے ندا دی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک باعثواں نام یوم التغابن بھی بیان کیا ہے.
یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن،
جس دن وہ جمع کرے گا تم کو جمع ہونے کے دن کے لیے، یہ دن ہوگا ہار جیت کا دن. یوم التغابن قیامت کو اس لیے کہا گیا ہے، اس دن اہل جنت کفار سے جیت جائیں گے. کیسے جیتیں گے؟ جنت میں داخل ہونے کی صورت میں، اور جو حصہ ان کا تھا اللہ وہ بھی مومنوں کو ہی عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف نام جو ہیں یہ اس لیے قیامت کے متعلق بیان کیے ہیں، اس کی مختلف کیفیات، اس کے مختلف حالات، اس کے مختلف فیزز کی وضاحت ہو جائے کہ تمہیں کن کن حالات کا قیامت کے دن سامنا ہوگا، تمہیں کن کن حالات سے پالا پڑے گا، کن کن کیفیات کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں اس لیے بیان کی ہیں کہ کوئی ان کو سمجھے، اور سمجھنے کے بعد ان حالات کا سامنا کرنے کی تیاری کرے، اور ان خوفناک حالات سے بچنے کی پلاننگ کرے، اور اس دن سرخرو ہونے کے لیے اعمال بجا لائے، اور اس دن اللہ عز و جلال کے عرش کا سایہ لینے کے لیے تمنا اور عمل کو اپنے سامنے رکھے، اس دن انبیاء اور رسل کی رفاقت کی دعائیں کرے، اس دن اللہ کے دیدار کی تمنائیں کرے. اللہ عز و جلال اس خوفناک دن میں اپنی رحمت سے محروم نہ کرے. اللہ عز و جلال سے دعا ہے کہ مولا کریم قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمانا. اب قیامت کے دن کے مراحل کیسے ہوں گے، ان کا تذکرہ ہم انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں پیش کریں گے. مولا کریم دنیا اور آخرت کی ہر سختیوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں اور ہماری اولاد و نسلوں کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اس کی رضا حاصل ہو، جس سے اس کی خوشنودی حاصل ہو، جس سے وہ راضی ہو جائے، اور جب وہ راضی ہو جائے تو پھر وہ راضی کرتا بھی ہے. اللہ ہمیں اپنی رضا کے ساتھ راضی رہنے والے بنائے، اور ہمیں اپنی نعمتوں کے ساتھ دنیا اور آخرت میں راضی فرمائے، اور اپنے دیدار کی نعمت سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.